اگلا ٹاپک کریں گے صدقت تطوع، نفلی صدقہ، پیج نمبر ہے 82. لفظ صدقہ تو ہمارے لیے عام ہے، لیکن تطوع کا لفظ اردو میں ہم عموماً نہیں بولتے، تو نفل عبادت کے لیے لفظ تطوع آتا ہے. اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں تو توئے و عین ہے، اور توئن و قرہن قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، خوشی سے کرنا یا ناخوشی سے. اسی لفظ تطوع والے روٹ ہی سے لفظ اطاعت بھی آتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس میں بھی میسج یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی کے کام کرتے ہو دل کی خوشی سے کرو. تو فرض جو ہوتے ہیں، جیسے فرضی زکوٰۃ ہے، وہ تو انسان دیتا ہی ہے. اس میں بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں کہ مجبوری میں دے رہے ہیں، کہ نہ دیا تو پکڑ ہوگی. تو نفلی صدقے کو تطوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی کرے گا جس کے دل کی خوشی شامل ہوگی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فرضی بھی اور نفلی صدقے دونوں اور ہر نیکی کا کام اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی خوشی سے کرنے والا بنا دے. یہاں دیکھیں گے مسئلہ نمبر ہے 119. حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. حدیث دہرائیے گا میرے ساتھ. عن اسامۃ ابن عمیر ابن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز و جل لا یقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا. اسے نسائی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے اس حدیث کو سننے کے بعد وہ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے جنہوں نے صحیح بخاری کا استفاق کا سیشن لیا، اور وہ نہیں جو تھے ان کے لیے دوبارہ تھوڑی سی بات دہرا دیتی ہوں کہ جب قبول ہی نہیں ہونا تو پھر ہم کریں کیوں. بہت سارے لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں کہ جب قبول ہی نہیں ہونا تو پھر ہم کیوں کریں. مثلا ایک مرد ہے، اگر اس کی کمائی حرام کی ہے تو پھر وہ حج کیوں کرے اور عمرہ کیوں کرے اور نماز کیوں پڑھے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض دفعہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے کسی کاہن کو جا کر ہاتھ دکھایا یا کس غیب کی باتیں معلوم کی تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب دو چیزیں ہیں. اسی ایک حدیث میں دونوں کا ہمیں اندازہ مل رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا پھر قبول نہیں ہونی تو اس وجہ سے ہم نہ کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ قبولیت ہوتی ہے جس کو نفی الحقیقت کہتے ہیں، حقیقتاً نفی، یس نہیں ہونی، دیٹس اٹ. یعنی اسی حدیث میں اگر آپ الفاظ دیکھیں گے نا، لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، اس کے نیچے انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے، اس پہ یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ ہاں واقعی اگر کوئی جانتے بوجھتے ارادتاً بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو نماز سے اس کو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ولا صدقتن من غلول، اور غلول غل سے ہے، اور غل آپ پیچھے قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، غل کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو، یعنی جیسے اجتماعی مال کی چوری. تو گویا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ناجائز طریقہ کار ہے وہ کمانے کا، تو کوئی بھی ایسی کمائی تو اس کو بھی قبول نہیں کرتا. اب اس کو فرق سمجھ لیجئے کہ قبولیت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان جب وہ کام کرتا ہے اس سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ملنا تھا وہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اور چھوڑنے پہ جو گناہ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ آئی؟ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک کو فرض ہے. ایک شخص ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، اب وہ حرام کماتا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس کو اس وقت چھوڑ دیں، ہم صرف اس کے اس 2.5% کی کمائی جو اس نے زکوٰۃ میں دی اس کی بات کر رہے ہیں. اب وہ دے کہ نہ دے، بالکل دے، کیوں دے؟ اگر نہیں دے گا تو وہ زکوٰۃ کا فریضہ اس کے سر پہ رہے گا، قیامت کے دن اس کو پوچھ ہوگی کہ ایک تو تم حرام کماتے تھے، اوپر سے تم نے زکوٰۃ بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، یا صدقہ کوئی بھی ہو. دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں دے گا تو جو اس کے اوپر لائبلٹی اس گناہ کی ہے وہ اور بڑھ گئی، جیسے کہ ایک تو غلط کام کیا، ایک اوپر سے دوسرا اور نیکی بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اب سورج یہ کہ وہ دے رہا ہے، اب کیا ہوا، اس نے دیا، دینے سے زکوٰۃ دینے کا وہ فریضہ جو انسان کے اوپر تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن اس زکوٰۃ کے جو پھل ملنے تھے، جو نفع ملنے تھے، جو اس کے بعد اس کی غایت تھی، وہ نہیں ملے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی ثمرۃن غائدہ، یعنی جو اس سے فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ملے گا. تو میرا حال ہے بات واضح ہے الحمدللہ کہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ حرام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. انسان اتنی بڑی چیز اپنے رسک پہ لے لے، کھانا کھاتے ہوئے تو مکھی گر جائے تو ہم نہیں کھاتے، پھر اس کے بعد کہ پتہ نہیں جراثیم ہی نہ ہو. تو حرام کے اندر جو جراثیم ہے جس سے انسان کی عبادت میں اور نیکیوں میں کمی آتی ہے، اس کو بھی انسان ضائع کر دیتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہی ہر اصول پہ ڈال لیجیے گا، اسی سے وہ کاہن کی کمائی ہے، اسی سے لوگ کہتے ہیں پھر عمرہ کیسے کریں، حج کیسے کریں، پھر مسجدیں بنائیں، کیا کریں. بس سمپل سی بات ہے کہ حرام چھوڑ دو. جو لوگ ایسی کمائی لگاتے ہیں ان کو اس کا ثواب ہو نہ ہو، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ کا ایک قانون یاد رکھیے کہ نیکی نیکی کو لاتی ہے اور گناہ گناہ کو لاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیکی ان کو مال حرام سے پاک کر دے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہیں. اگلا مسئلہ ہے حلال کمائی سے کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یعنی تھوڑے یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس دل سے دے رہا ہے. حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اب اس کی روایت پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا یعنی بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی اپنا بچھیرا پالتا ہے، بچھیرا کون ہوتا ہے؟ گھوڑے کا بچہ. گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں اور گھوڑے کے بچے کو بچھیرا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چھوٹی سی چیز آپ دے دیتے ہیں، اللہ کے ہاں کل جائیں گے تو وہ پہاڑوں کے برابر ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں غربت دیکھی ہو، کل قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال میں ہو کہ اس نے ہزاروں گز کپڑا ڈونیٹ کیا تھا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنا اکٹھا دیکھا ہی نہیں اپنے پاس. تو وہ کہیں گے کہ وہ جو ایک دو گز جو تیرے اپنے بھی کام کا تھا لیکن تو نے اپنے سے بھی زیادہ ضرورت مند کو دے دیا، تو یہ اس کو ثواب چلا جائے گا، تیرا اللہ نے وہ بڑھا دیا. اسی طرح ہو سکتا ہے کھانے کے لک میں، وہاں ہو سکتا ہے کہ فوڈ کنٹینرز میں بدلے ہوں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کتنی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا، کپڑے بھی ہوتے ہیں ہم پہنتے بھی نہیں ہیں، اور دنیا میں دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ لوگ سردی کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی کسی نے یہ بھیجا تھا ایک میسیج کہ سیریا میں آج کل جو آپ کو پتا کہ چل رہی ہے خانہ جنگی، تو وہاں لوگ سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک تصویر تھی جس میں کتا پڑا ہوا ہے اور بچہ اس کو کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ اس کے گوشت کو کھا رہا ہے. اور یقین کریں، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اور آپ اپنے گھروں سے وہ چیزیں ہی نکال لیں نا جو ہم نہیں پہنتے یا کم پہنتے ہیں یا نہ بھی ہوں، گزارا ہو جائے گا، تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ہو سکتا ہے ان کی وہ سردی ہو. پچھلے دنوں وہاں سے کمپین آئی تھی کہ بلینکٹس اور اس طرح کی موٹی چیزیں وہ جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے کپڑے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ سوچا کرے کہ یہ مت دیکھے کہ میں کیا دے رہی ہوں، یہ دیکھیے کس دل سے دے رہی ہوں. میرے تو گھر میں پڑا ہوا ہے، میری تو الماری میں جگہ نہیں اور کسی کے تن پہ بھی نہیں ہے. یہ احساس بندے کو پھر نیکی کراتا ہے. اور کبھی اپنی دی ہوئی چیز، اپنی جو بھی چھوٹی سی، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اس کو اللہ کے پلڑے میں جب ڈال دیتے ہیں تو ایک دم اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے. چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں ایک درخت میں بدل جاتا ہے. یہ بھی تو اسی بات کا ثبوت ہے کہ ایک بیج تمہیں ہزاروں لاکھوں بیج دیتا ہے، ہر سال دیتا ہے. تو کیا تم ایک سویٹر اللہ کے لیے دیتے ہو تو وہ تمہیں ہزاروں سویٹرز نہیں کل دے گا؟ ये तो गैब के मामले हैं, इसलिए एक और बाज बस सिर्फ सुस्ती होती है, बिलीव में। हम कब खाली करते हैं घर? जब हम पाकिस्तान जा रहे होते हैं, अलमारियों की अलमारियाँ खाली होती हैं क्योंकि अब आगे और लेके आने हैं, या फिर कोई ऐसी क्लेमिटी आ जाती है कि जिसके ऊपर फिर एक सब तरफ माहौल बना होता है। आम हालात में वो नेकी जब कोई दूसरा नहीं कर रहा उस वक्त करना, ये इंसान का अपना उस नेकी के साथ एक मिलान होना और दिल से उठने वाली बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगला है सदका अल्लाह ताला के खसूसी फजलो करम का बायस बनता है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, बैना रजुलुन बिफलातिन मिनल अर्दी फसमिया सौतन फी सहाबती इसकी हदीकत फुलानिन फतनहा ज़ालिका सहाबु فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوأبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. समझ आया वाक्या? बहुत दफ़ा आपने यह हदीस सुनी हुई है, तफसीर में कोट की जाती है। आइए पढ़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, एक शख्स जंगल में खड़ा था, इसने बादल से आवाज़ सुनी। किसी ने आवाज़ दी कि फला आदमी के बाग को पानी पिलाओ। चुनाचे बादल एक तरफ चला और अपना पानी एक संगलाह ज़मीन पर उंडेल दिया। अचानक नालियों में से एक नाले ने सारा पानी जमा किया और वो आदमी पानी के पीछे चला। देखा कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा है और अपने बेलचे से पानी इधर उधर तकसीम कर रहा है। इस आदमी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा फुला। वही नाम जिसने बादल से सुना था। फिर इसने दरियाफ्त किया, अल्लाह के बंदे, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने कहा कि मैंने इस बादल से जिसका ये पानी है आवाज़ सुनी थी कि फुलां के बाग को पानी पिला और तेरा नाम लिया। मैं जानना चाहता हूँ तू अपने बाग में क्या करता है। इसने कहा, जब तूने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि जो कुछ मेरे बाग में पैदा होता है इसका तिहाई हिस्सा सदका कर देता हूँ, यानी 1/3, और एक तिहाई से मैं और मेरे अयाल खाते हैं, यानी बच्चे घर वाले, और एक तिहाई इस बाग में वापस लगा देता हूँ, यानी नए साल की फसल के लिए। अब आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत बांट है, और ये है असल में खर्च करने का मिनिमम तरीका। यानी मैंने इस हदीस को जब सुना फर्स्ट टाइम, उसके बाद से हकीकत में हर वक्त यही ख्याल आता है कि जो भी चीज़ है उसको तीन हिस्से कर लो। और आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी फितरी बात है, ये भी नहीं कहा सारा दे दो, ये भी नहीं कहा सिर्फ 2.5% दे दो, और ये भी नहीं कहा कि जी बस दे के रोते रहो। अपना हिस्सा भी है, रिश्तेदारों का भी है, अल्लाह का भी है, और सेविंग्स भी है। इसी हदीस से फिर मुफस्सरीन या मुहद्दिसीन مال جمع کرنے کی بھی تاویل دیتے ہیں نا کہ جمع بھی کر سکتے ہیں. ون تھرڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ اگلے سال کے خرچے یا راس ہے یا جو آپ نے مال آگے کاروبار میں لگانا ہے یا اپنی آنے والی کسی ضرورت کو سامنے رنگ کے اگر خرچ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے, اسلام دین فطرت ہے, کسی دوسرے کا حق لے کر ہمیں حق مارنے والا نہیں بنا دیتا. اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھیں. اب آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں غور سے اگر دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے. آپ خود بھی اپنے اوپر لے کے دیکھیے, صرف اگر آپ اپنی ضرورت دیکھیں تو وہ اتنی تو نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. اسی طرح ایک مرد جو کماتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ غریب مرد ہے, اگر آپ دیکھیں کہ وہ مرد صرف اپنی ذات تک رکھے تو اس کی ضرورت تو بہت جلدی پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہمارے کاموں میں, ہماری چیزوں میں دوسروں کا حصہ رکھا ہوتا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کا نصیب رکھا ہوا ہے, رزق سب کا مقرر ہے, لیکن اس مقرر شدہ رزق کے اندر ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کا حصہ ہمارے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے, جس سے ظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ غریب ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ سیریا میں لوگ سردی سے جا رہے ہیں, اب یہ کیا بات ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب حصہ تو اللہ نے ہر ایک کا رکھا تو ان کا کدھر ہے؟ ان کا ہمارے مالوں میں. اور اسی طرح لوگ اپنی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے رزق سے محروم بھی کر دیے جاتے ہیں. تو ایک ہی کام پہ کئی فیکٹر اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں ہمیشہ اپنے لیے دیکھیں میں کیا کر سکتی ہوں اور ڈو دا بیسٹ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے بہترین کی امید رکھیں. اب صدقے کے فوائد دیکھیے اور ان کو دیکھ کر 1, 2, 3 لگا لیں تو پھر تو دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اپنے پاس رکھیں. پہلی چیز, صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے. آتا ہوگا اللہ کو غصہ ہماری کسی بات پہ؟ میرا لئے ہم تو ہر وقت ہی شاید اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں. مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں کہا کہ وہ فرعونی جنہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے بھی ان کا پیچھا کروایا. تو اللہ کا غصہ آئے تو اس کو دور کیا جائے گا. دوسری چیز, اور بری موت سے بچاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو, ہر ایک چاہتا ہے الحمدللہ. ان دونوں کی روایت دیکھتے ہیں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفی غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر وفعل المعروف یقی مساری السوء. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, چھپا کے دیں یعنی ہڈن, اور نفلی صدقہ چھپا کے دیا جانا چاہیے. صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس اپنی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے, نہ بھی ہو, ہم اپنی ذات پہ لیتے ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن رشتہ داروں کی بات ہے تو کہتے نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے. اب کون کس کو دے, ایک کو دیا تو سب کو دینا پڑے گا. تو ایسے وقت میں صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات پہ دوسروں کو لگا کر بڑھا کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو دینے سے آپ کا مال تو کم نہیں کرے گا لیکن آپ کی عمر بڑھا دے گا. دنیا میں کسی کو پتہ چل دینا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عمر بڑھ جاتی ہے, کوئی ایسی دوائی ہے, کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے, کچھ بھی, تو میرا لئے سب اس کو ہر قیمت پہ خریدنا چاہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کرے رشتہ داریوں سے عمر بڑھتی ہے. یہ بھلا کیسے؟ میں اس حدیث پہ بہت غور کرتی ہوں تو پھر میں نے ایسے ایک دو عملی نمونے بھی اپنی خاندان میں دیکھے. کئی دفعہ بیماریوں کے منہ سے بچتے ہیں اور لمبی عمر پائی انہوں نے, اور معروف ہے ان کے بارے میں کہ وہ بہت صلہ رحم تھے, رشتہ داروں کو بہت دیتے لیتے تھے. تو جب میں نے اس پہ غور کیا نا کہ عمر کیسے بڑھتی ہے تو مجھے جو بات سمجھ آئی اللہ کے حکم سے وہ کیا آئی کہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے نا, یعنی آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے, آج شام کو آپ نے فوت ہو جانا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی پیارا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی عمر لمبی کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے بچانا. اس دعا سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے. جب ہم صلہ رحمی بہت کرتے ہیں رشتہ داروں کو تو رشتہ داروں کی جواب میں کیا لیتے ہیں؟ دعائیں لیتے ہیں, تو ان کی دعائیں ہماری عمر لمبی کر دیتی ہیں. بعض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو بیچارے ہمیں جواب میں وہ دے ہی نہیں سکتے, اور اگر وہ اپنی محبت سے دیں گے بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لے کے, ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. ہاں وہ آپ کو جواب میں آپ کی وہ مطلب کی چیزیں تو نہیں دے سکتے لیکن ان کی دعائیں, اور حقیقت میں انسان دعائیں لیتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور اپنے اس مال سے وہ لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے, پھر محرومیاں ہی لیتے ہیں, مطلب کنجوس ہوتے ہیں یا شک ہوتا ہے ان کے اندر. تو انسان کو رشتہ داروں کے معاملے میں بہت کھلے دل کا ہونا چاہیے. تو فرمایا صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے. نیک عمل آدمی کو برائی کے گھڑے میں گرنے سے بچاتا ہے. کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں نا تو اس سے انسان برائی کے گھڑے میں گرنے سے بچتا ہے. کیسے بچتا ہے؟ آپ کسی بھی نیک عمل کو ایک ڈوری سمجھیں. امیجن کیجئے سٹرونگ سی سٹرنگ ہے, ایک ہاتھ اوپر ہے, ٹھیک ہے, کسی کنویں کے پاس سوچ لیجئے, کسی کھنٹی سے بندھ گیا, دوسرا ہاتھ نیچے کنویں میں گرے ہوئے شخص کے. جو ہی ایک شخص اس کنویں میں نیچے گرنے لگتا ہے وہ اس ڈوری کو پکڑ لیتا ہے, تو اوپر کھڑا شخص اس کو بچا لے گا نا. اسی طرح ہر نیکی دوسری نیکی کا ایک رستہ بن جاتی ہے, ایک رسی بن جاتی ہے کہ انسان بھی برائیاں کرتا ہی نہیں ہے, اور ایک دفعہ حیا بھی تو آ جاتی ہے نا. جیسے میں کسی کو جانتی ہوں کہ انہوں نے جب داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں صدمے نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ مجھے شرم آتی تھی کہ داڑھی والے چہرے سے صدمے میں جاؤں گا. ہاں اب آپ دیکھیں, داڑھی کا رکھنا ایک نیکی تھی, تو اس نے ان کو کسی گندی چیز کو اور گندی جگہ پہ جانے سے بچا لیا. تو اس طرح سے انسان کو حیا بھی تو آنے لگتی ہے. اسی طرح بہت ساری سسٹرز نقاب کر لیں, حجاب کر لیں, تو بازاروں میں عام طور پہ پھرنا گھومنا ان کا چھوٹ جاتا ہے, یا عام طور پہ ایسے سوشلائزنگ کے نام پہ ادھر ادھر گھومتے تھے تو وہ نہیں ہوتا. تو نیکیاں جو ہیں وہ پھر برائیوں سے روک لیتی ہیں, اور قرآن پاک میں بھی یہ آیت موجود ہے. پھر تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. روایت ہے ان مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حدثني بعض اصحاب رسول الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ذل المؤمن يوم القيامة صدقته. حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا, آپ فرماتے تھے قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ سب کو امبریلا پسند ہوتی ہے نا, تھوپ ہے تو سایہ ڈھونڈتے ہیں, بارش ہو تو سایہ ڈھونڈتے ہیں. قیامت کے دن سورج کتنا قریب ہوگا, اور اس وقت بندے کا صدقہ اس کے سر پہ بادل بن جائے, اس سے بھی خوبصورت اور کیا قدردانی ہوگی. آپ سوچتے ہیں ہم تو بہت تھوڑی سی چیزیں دیتے ہیں اور ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتی, یہ سب کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں نے عقل بڑی استعمال کی ہے نا دین کے معاملے میں, کہتے ہیں اچھا جی کیسے سایہ بنے گا, پتہ نہیں کب دیا, کیا دیا, اچھا نیا ہوگا پرانا ہوئے گا. وہ لطیف الخبیر ہے, اللہ پہ اپنے آپ کو ڈال دیں. چھوٹی سے چھوٹی میں یا مل مسکال ضرورت ان خیریں ذرا اور شرعیں ذرا, پورا یقین رکھیے کہ جو بھی کام آج ہم کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو ہم دیکھیں گے. اور میں اس کو سوچتی ہوں نا تو سر گھومنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب کتاب کتنے ایکیوریٹ ہیں, کتنا کیا آپ اس کو ڈیجیٹل کہیں, کمپیوٹرائزڈ کہیں, اس کو ٹچ سکرین کہیں, کچھ بھی کہیں, قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے, سوچ کے خوف آتا ہے کہ اچھا لگتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیزیں سامنے آ گئیں تو ہم تو آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے وہاں. تو پھر نیکیاں زیادہ ہوں تاکہ وہ چیزیں دکھیں. پھر اسی طرح اگلا فائدہ کیا ہے, معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو. اسے بخاری نے روایت کیا. کھجور نہیں, کھجور کا ٹکڑا. اور آپ کے ہمارے لیے تو کھجور پھر بھی قیمتی چیز ہے, عربوں کے لیے تو کھجور ایک عام چیز تھی. جیسے رات جاتے کسی گاؤں میں بیر گرے ہوں یا جامن گرے ہوں, وہاں کھجوریں پڑی ہوتی تھی, کہا کہ کھجور کا بھی چھوٹا سا ٹکڑا دے کے اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی مطلوب ہے, اور کوالٹی بھی چیز کی نہیں دینے والے کی, جس دل سے ہم دیتے ہیں. پھر افضل ترین صدقہ کیا ہوگا سوچیے, ہم تو سوچتے ہیں بہت کی بڑی چیز ہوگی. ہاں نہیں, صدقہ پانی پلانا ہے. ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، سعد کی ماں فوت ہو گئیں، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ہم ان کی طرف سے کیا چیز صدقہ کریں. آپ نے فرمایا پانی پلانا. انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں دو تین باتیں دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں سعد بن عبادہ یہ روایت پوچھ رہے ہیں نا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ان ام سعد ماتت، تو وہ کون تھی؟ ان کی اپنی ماں تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کنواں موجود تو کوئی نہیں تھا، لیکن فحفرا خود کھودا، بچے نے محنت کی، کنواں کھودا. اور صحراؤں میں کنویں کھودنے کو آسان نہیں ہوتے، بڑا گہری جگہ پہ جا کے پانی ہوتا ہے. یعنی خود محنت کی اور اس کے پانی کو وقف کر دیا. لوگ کنویں کھودتے تھے اس دور میں، لیکن وہ ان کی اکانومی تھی، کام تھے، وہاں پیسے لگا کے لوگوں کو پانی دیتے تھے. جنہوں نے کہا کہ اب میں نے کھود تو دیا، اب اس کا پانی بیچوں گا نہیں، بلکہ وہ میری ماں کی طرف سے صدقہ جاری ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے. ایک دفعہ چند سال پہلے، چند نہیں اب تو کافی سال ہی ہو گئے ہوں گے، سندھ کے صحراؤں میں کنویں کھودنے کی ایک مہم آئی تھی. تو الحمدللہ تب ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس پہ کوشش کر کے کئی کنوؤں کے لیے پیسے جمع کر کے بھجوائے تھے، اور پھر کنویں کھودے، پھر انہوں نے اس کی تصویریں بھی بھیجیں. آج کل کچھ ماہ، دو تین ماہ پہلے پاکستان میں جب گرمی کا موسم تھا، تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جہاں سڑکوں کے کنارے پانی کے وہ جو حمام کہہ لیجئے یا واٹر کولر نہیں ہوتے، سٹیل کے بنے ہوتے ہیں، وہ لگوانے کی کمپین تھی. اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگ بھی اپنے نظر میں رکھیں. دیکھیے، اسلام صرف ہمیں یہاں بیٹھ کے پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ چونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، تو یہاں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اپنے ملکوں میں ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی. لیکن جو ہمارے اپنے ملکوں میں رہ کر یہ چیزیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہیں. ہم ایسا کوئی پروجیکٹ شروع نہ بھی کر سکے، لیکن اگر کوئی کسی کا پہلے سے پروجیکٹ ہو، تو ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے سب لکھا ہوتا ہے، ایک کولر کے اتنے پیسے ہیں، اتنے ہیں. پھر ایک ابھی پچھلے دنوں ایک آیا ہوا تھا میرے پاس، کسی کا فلٹریشن پلانٹ کا نا، کہ کچھ صحرا ایسے ہیں جہاں ریت بہت ہے، تو وہاں سے پانی نکلنے ہی نہیں، ریت بہت ہے، تو وہاں فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں. تو اگر کسی کو کسی بھی جگہ کو حصہ ڈالنا ہو، تو آپ لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں. کیونکہ انسانیت کو اگر علم کا پانی دینا اجر ہے، تو پینے کا پانی دینا کتنا بڑا اجر ہوگا، جس سے زندگی کی بقا ہے. تو اس طرح کی نیکیوں میں ضرور حصے ڈالا کریں، اس سے نعمتوں کی قدر بھی رہتی ہے. ہمارے گھروں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹوٹی کھول کے ہم بے شک باہر چلے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. لیکن آج بھی دیکھیں، ہمارے اپنے ملکوں میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی. گو کہ یہ ایک محدود پیمانے پہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی ان چیزوں پہ غور کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا فائدہ صدقے کا کیا ہے، کہ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اب میں نے تو یہ ٹاپک اب پڑھا، ابھی اس سے پہلے میں نے کیا کیا؟ سفارش کی نا. تو من دعا علی الخیر کفائلہ، میں نے اگلا کے ٹاپک نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اللہ نے میری زبان سے وہ کہلوا دیا. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی رغبت آئے گی، آپ کچھ کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں مجھے بھی حصہ ملے گا اللہ کی توفیق سے. روایت پڑھتے ہیں. ان ابی برد تبنی ابی موسیٰ ان ابی ہی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاہ السائل او طلبت الیہ حاجت قال اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء. حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اپنے باپ، یعنی ابو موسیٰ الاشعری جو ان کے باپ تھے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا، سائل سے کیا مراد ہے؟ سوالی، جس کی حاجت تھی، یا کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کرتا، تو آپ لوگوں سے فرماتے تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. यही बात आ गई कि कभी आपके पास खुद को चीज़ नहीं होती, दूसरों को आप रग़बत दिला सकते हैं। अब देखिए कि बाज़ वक़्त हमारे पास बड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ लेते ही नहीं, ना रखते हैं, ना हर वक्त की शॉपिंग्स हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत कुछ है, तो अगर आप उनको रग़बत दिलाकर उनकी चीज़ों को कम करवाते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको भी उसमें अजर मिलेगा।